बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उस खुदा का नाम लेकर पढ़ो जिसने पैदा किया है, उसने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया है। पढ़ो और तुम्हारा परवरदिगार बड़ा करीम है, जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी है और इंसान को वो सब कुछ बता दिया है जो उसे नहीं मालूम था। बेशक इंसान सरकशी करता है कि अपने को बेनियाज ख्याल करता है। बेशक आपके रब की तरफ वापसी है। क्या तुमने उस शख्स को देखा है जो मना करता है बंदे खुदा को जब वो नमाज पढ़ता है? क्या तुमने देखा कि अगर वो बंदा हिदायत पर हो या तकवा का हुक्म दे तो रोकना कैसा है? क्या तुमने देखा कि अगर उस काफिर ने झुठलाया اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا رس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایرانی فوج کی اقتدار 1401 مشقیں کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر. پاکستان کے لیے اقوام متحدہ کی فوری امداد کی اپیل, ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. اور ہندوستان کے معروف صحافی صدیق کپن ضمانت پر رہا. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. ایران کی بری فوج کی سالانہ مشقیں پوری کامیابی اور اہداف کی تکمیل کے ساتھ ختم ہو گئیں. یہ مشقیں وسطی ایران کے صوبہ اصفہان کے جنرل ملٹری زون میں شروع ہوئی تھی. اقتدار 1401 کے نام سے انجام پانے والی مشقوں کے ترجمان نے بتایا ہے کہ مشقوں کے دوران تمام تر فوجی ساز و سامان کو 700 کلومیٹر سے زائد کے فاصلے سے ایرانی ماہرین کی تیار کردہ ہیوی اور الٹرا ہیوی گاڑیوں کے ذریعے کم ترین وقت میں مشقوں والے علاقے میں منتقل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بری فوج کے ایئر ونگ کے ہیلی کاپٹروں اور ریپڈ ایکشن فورس نے موبلائزیشن آپریشن انجام دیا, جو اپنی پیچیدگی اور مہارت کے لحاظ سے حالیہ مشقوں کی بہترین کامیابی شمار ہوتا ہے. فوجی مشقوں کے ترجمان نے جنگ جیسے ماحول میں ہیلی کاپٹروں میں نصب نائٹ ویژن سسٹموں کے کامیاب تجربے کو ایرانی فوج کے ایئر ونگ اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے اشتراک کا نمونہ قرار دیا. اقتدار 1401 فوجی مشقوں کے ترجمان نے ڈرون یونٹ کے کامیاب فلائنگ آپریشن کو فوجی مشقوں کی ایک اور کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے لڑاکا اور ہتھیار بند ڈرون طیاروں نے فرضی اہداف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا اور اگلے مرحلے میں اپنی فوجیوں کو فضائی شیلٹر بھی فراہم کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے زور دے کر کہا ہے کہ کم سے کم وقت میں معاہدے کے حصول کے لیے امریکہ کو مبہم عبارتوں کا استعمال بند کرنا ہوگا. ایرنا نیوز ایجنسی کے مطابق وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے چینی ہم منصب وانگی سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ علاقائی اور عالمی مسائل کے علاوہ ایران پر عائد پابندیوں کے خاتمے پر بھی بات چیت کی. دونوں وزرائے خارجہ نے جی تعاون کے جامع منصوبے پر عمل درآمد کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا۔ وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان نے اس موقع پر کہا کہ تہران مناسب، مستحکم اور مضبوط معاہدے کے لیے سنجیدہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ مسودے کے متن میں مبہم عبارتوں کے استعمال سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ اسی صورت میں کم سے کم وقت میں معاہدے پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اس موقع پر چین کے وزیر خارجہ نے بھی بین الاقوامی سطح پر یک طرفہ پالیسیوں کو مسترد کرتے ہوئے ایٹمی مذاکرات میں ایران کے معقول موقف اور اپنے قانونی حقوق کے حصول کے لیے تہران کی جدوجہد کی حمایت کی۔ انہوں نے تہران اور بیجنگ کے مابین تعلقات میں مزید فروغ پر بھی زور دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ خلیج فارس کے تینوں جزیرے ایران کا اٹوٹ حصہ اور دائمی ملکیت ہیں، اور خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ممالک نے اندازوں میں غلطی کر کے غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار کیا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے خلیج فارس تعاون کونسل کے حالیہ اجلاس میں ایران کے تین جزیروں ابو موسیٰ، تنبے بزرگ اور تنبے کوچک کے سلسلے میں کیے گئے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے ان جزیروں کو ایران کا اٹوٹ حصہ قرار دیا اور کہا یہ جزیرے ان کی دائمی ملکیت رہیں گے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنعانی نے کہا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت کی تخریبی اور مکارانہ پالیسیوں اور علاقے کے بعض ممالک کے غلط اندازوں کے نتیجے میں مغربی ایشیا کی سلامتی متاثر ہوئی اور غیر علاقائی طاقتوں کی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خلیج فارس تعاون کونسل کے بعض ارکان ذمہ داری کا ثبوت پیش کرنے اور اپنی ناکامی اور شکست خوردہ پالیسیوں کو اصلاح کرنے کے بجائے پرانے بے بنیاد دعووں کو دہرا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ علاقے کی مشکلات کا حل ہمسایہ ممالک کے تعلقات میں فروغ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ غیر علاقائی طاقتوں کی مدد حاصل کیے بغیر مغربی ایشیا کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش نے اپنے دورے پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان کے دورے کا مقصد سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید متاثر ملک کی مدد کے لیے عالمی دنیا سے امداد کی اپیل اور موسمیاتی تبدیلی کے بحران سے نمٹنے کی فوری ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ جب میں 2005 میں زلزلے اور 2010 میں سیلاب اور اس کے بعد دہشت گردی کے واقعات کے دوران پاکستان آیا تو ان تمام واقعات کے دوران بھی لاکھوں افراد بے گھر اور نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے، لہذا مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کے عوام پر ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے آنے والے اس غیر معمولی سیلاب کے کس حد تک تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ عالمی برادری سے امداد کے حصول اور پاکستان کے لیے ان سے جو بھی ہو سکا وہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت المناک سانحہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کو اس وقت امداد کی شدید ضرورت ہے۔ انتونیو گوتریش نے عالمی برادری سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس تباہی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کو بڑے پیمانے پر مالی مدد کی ضرورت ہے، اور ایک اندازے کے مطابق پاکستان کو اس سے 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ انٹونیو گوتریش نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد اور مصیبت کی اس گھڑی میں پاکستان کی مدد اور تعاون کے لیے ہر ممکن ذرائع بروئے کار لائیں گے۔ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور امریکی وزیر دفاع جنرل لائٹ جیمز آسٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل لائٹ آسٹن نے دوران گفتگو باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی استحکام کے ساتھ ساتھ دفاعی اور سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر دفاع نے پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی پر دکھ اور تعزیت کا اظہار کیا، جبکہ پاکستانی عوام کو مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ امریکی وزیر دفاع نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاکستانی فوج کی امدادی سرگرمیوں کو سراہا اور ہر سطح پر تعاون بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے کا عہد کیا۔ ہندوستان کے معروف صحافی صدیق کپن کو سپریم کورٹ نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست کیرلا کے صحافی صدیق کپن کو، جنہیں اتر پردیش کی پولیس نے 2020 میں ہاتھرس میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا تھا، جمعے کو سپریم کورٹ نے 2 سال بعد ضمانت دے دی ہے۔ صدیق کپن کو اکتوبر 2020 میں 3 دیگر ساتھیوں کے ہمراہ ہاتھرس میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ ہاتھرس میں ایک دلت لڑکی کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے اور زندہ جلا دیے جانے کے واقعے کی رپورٹ تیار کرنے کی غرض سے وہاں جا رہے تھے۔ یو پی پولیس نے ان پر الزام لگایا تھا کہ ان کے پاس سے تحریری مواد ملے ہیں جو لوگوں کو اشتعال دلانے اور حالات کو کشیدہ بنانے والے تھے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر ہندوستان اور چین نے اپنے فوجیوں کو گوگرا علاقے سے پیچھے ہٹانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اقرار آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سابق وزیر اعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فرد جرم طے کرنے کا عدالتی فیصلہ۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ یا ناظرین، اگرچہ ان دنوں پاکستان بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں سے گزر رہا ہے، لیکن اپریل اور مئی کے مہینے سے جو سیاسی درجہ حرارت اپنے اوپر یعنی عروج پر پہنچا تھا، وہ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اگرچہ قوم کی توقعات یہ ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جب بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور سیلاب سے بڑے پیمانے پر تباہیاں ہوئی ہیں، تو سیاستداں اور سیاسی جماعتیں ان کی خبر گیری کریں گی اور ان کے لیے ہر ممکن مدد کی کوشش کریں گی۔ بہرحال حکومت اور سیاسی جماعتیں اپنے اپنے طور پر یہ کر بھی رہی ہیں، لیکن جس طریقے سے سیاسی میدان گرم ہے، اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ جو سیاسی میدان میں قوتیں اور انرجی صرف ہو رہی ہے، اگر یہ سیلاب زدگان کے لیے صرف کی جاتی تو شاید متاثرین کی مشکلات جلد سے جلد حل ہو سکتی تھیں۔ سابق وزیراعظم پاکستان اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کا عدالتی فیصلہ آیا ہے، جو 22 ستمبر کو سماعت کے دوران طے کیا جائے گا کہ ان پر فرد جرم کس طرح سے اور کیسی اور کس نوعیت کی عائد ہوگی۔ اس دوران آج بھی جی آئی ٹی میں ان کو شامل تفتیش ہونا تھا، لیکن عمران خان سہ پہر 3 بجے نہیں پہنچے اور ان کو نوٹس جاری کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی شوکاز نوٹس انہیں جاری کیے گئے ہیں، لیکن عمران خان ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ورکروں، اپنے کارکنوں اور دیگر جو ان کے حامی ان کے ساتھ جلسوں میں مصروف ہیں، اور یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی حکومت کا خاتمہ امریکی سازش کے تحت اندر کی کچھ قوتوں کے ذریعے کیا گیا تھا، اور وہ اس سلسلے میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سازش کو بے نقاب کر کے رہیں گے اور بقول ان کے ملک کو غلامی کی زنجیر سے بہرحال آزاد کرائیں گے۔ یہ صورتحال ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دیگرے جو شوکاز نوٹس کیسز اور مقدمات عمران خان کے خلاف بن رہے ہیں، تو ان مقدمات کے نتیجے میں خود عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے مستقبل کیا ہوگا، اور بالعموم پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اور اس کا منظرنامہ ہے وہ کس شکل میں آئندہ ہفتوں کے دوران سامنے آئے گا۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
سیلاب کی تباہ کاریوں سے نبردازماں ملک پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت تیز ہوتا جا رہا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم اور اس بے اختلاف کی سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف کے رہنما عمران خان کے خلاف توہین عدالت اور ماتحت عدالت کے جج کو دھمکانے کے الزام میں فرد جرم عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے جمعرات کو ہونے والی سماعت کے دوران توہین عدالت کیس میں سابق وزیر اعظم کے جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیا، وکلا کے دلائل کو مسترد کیا، اور چیف جسٹس اثر میر اللہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ ماتحت عدالت ہماری ریڈ لائن ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس اور بھی زیادہ سخت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مجرمانہ توہین عدالت کا کیس ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے ایڈیشنل سیشن جج زیبا چودھری کے خلاف بیان پر توہین عدالت کی کارروائی کی جا رہی ہے، جس کی سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ کر رہا ہے۔ اس سے قبل 7 ستمبر کو عمران خان نے مذکورہ عدالت میں نیا جواب داخل کرایا تھا، جس میں انہوں نے خاتون جج کے بارے میں ادا کیے گئے اپنے الفاظ پر افسوس تو کیا مگر معافی نہیں مانگی تھی۔ 9 اپریل کی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار سے محروم ہونے والے عمران خان ان دنوں فوج، عدلیہ اور سیاستدانوں کے بارے میں اپنے بیانات کی وجہ سے مخالفین کے حملوں کی زد پر ہیں اور انہیں عدالتوں میں مختلف قسم کے مقدمات کا سامنا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر عدالت 22 ستمبر کو عمران خان کے خلاف توہین عدالت میں باضابطہ فرد جرم عائد کرتی ہے تو یہ فیصلہ یقینی طور پر پاکستان کی مجموعی سیاسی صورتحال کو بالعموم اور تحریک انصاف کے مستقبل کو بالخصوص متاثر کرے گا۔ اگرچہ پاکستان کے سنجیدہ سیاسی حلقوں کا خیال ہے کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنجوں اور خاص طور سے سیلاب کی تباہ کاریوں کے پیش نظر سیاسی جماعتوں کو باہمی چپکلش کو ہوا دینے اور ووٹ بینک کی سیاست کے بجائے ملک کی تعمیر اور متاثرین کی امداد کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔
جناظرین، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ آغاز کرتے ہیں، ہاں اسٹوڈیو میں موجود مہمان جناب ڈاکٹر راشد عباس صاحب سے۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
ڈاکٹر صاحب، موجودہ صورتحال میں جو سیاسی درجہ حرارت پوری طرح سے جو ہے اوپر کو ہی چڑھتا جا رہا ہے، جبکہ سیلاب کی وجہ سے اسے نیچے آنا چاہیے تھا، تو یہ صرف ملکی سیاست کے اندر کا محرک ہے یا باہر کے بھی محرکات اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پاکستان کی سیاست کے بارے میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑا صحیح تجزیہ ہے، کہ پاکستان کی سیاست کے بارے میں کوئی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، بلکہ جملہ جو صحیح جملہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے ماضی کے بارے میں پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، مستقبل کے بارے میں نہیں کی جا سکتی۔ تو اس صورتحال میں دیکھیں، آپ نے جو بین الاقوامی تناظر میں بات کی ہے، دیکھیں اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جس اس صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں تمام عوامل کار فرما ہے، لیکن آیا وہ اتنے افیکٹو ہیں کہ ان کی وجہ سے کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوگی، اس کے بارے میں سوال کیا جا سکتا ہے۔
میرے سوال کرنے کا مقصد یہ تھا، وجہ یہ تھی کہ عمران خان بار بار امریکہ کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ امریکہ کی مداخلت پسندانہ رہتی ہے۔
میں عرض کر رہا تھا کہ امریکہ کی طرف سے تبدیلیاں کوئی ایسی کوئی انہونی بات نہیں ہے، کہ مثلا یہ کہ امریکہ نے کبھی پاکستان میں مداخلت نہیں کی، کبھی سازش نہیں کی، کبھی حکومتوں میں تبدیلی میں وہ شریک نہیں رہا، یہ ایک عام سوال ہے۔ یہ تو خیال مخواہ سیاسی اپنے آپ کو یا دوسرے اس کو بچنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نہ صرف پاکستان میں، تیسری دنیا کے اندر بالخصوص، حتیٰ بہت سارے اب تو بعض یورپی ممالک سے بھی خبریں ملتی ہیں کہ وہاں پہ بھی امریکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی لابی کے لوگ لے کے آئیں، چاہے وہ کسی اور نام سے آئیں. پاکستان کے اندر تو یہ ہمیشہ رہیں. پاکستان میں تو کئی ایسے مواقع ہوئے ہیں کہ پاکستان کا امریکہ کے اندر سفیر تھا اور اس کو وہاں سے بنا کے بھیج دیا گیا، اگلے دن پرائم منسٹر بن گیا یا پریزیڈنٹ بن گیا. یعنی اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. اور اس وقت کی جو ابھی تازہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت عمران خان نے جو اپنا یہ نیریٹو یا بیانیہ بنایا ہے حکومت کی تبدیلی کے عنوان سے، یا رجیم چینج کی جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس میں امریکہ کا چاہے رول کتنا بھی ہو، لیکن اس وقت زبان زد خاص و عام یہ ہے کہ امریکہ اس میں شریک ہے. جب امریکہ شریک ہے تو وہ تمام قوتیں کہ جو امریکہ کے خلاف ہیں وہ بھی اس وقت موجودہ حکومت کے مقابلے میں کھڑی ہیں. چونکہ جو حکمران طبقہ ہے، چاہے وہ پرو امریکہ ہے یا نہیں ہے، اس پہ خود ایک بحث ہے، لیکن جس حکومت کو ریپلیس کیا گیا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ رجیم چینج میں امریکہ کا رول ہے. اب بعض علامات ملتی ہیں کہ فلاں اقتصادی مسئلے میں، فلاں ایشو میں امریکہ جو ہے حکومت پاکستان کی حمایت کر رہا ہے، جس سے وہ مخالفین کہتے تھے دیکھا نہیں ہم نے کہا تھا کہ یہ امریکہ نے ہی سب کچھ کیا ہے. لیکن وہ کوئی اتنی بڑی نشانی، بڑی علامت نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہیں کہ صرف یہ فیکٹر ہے، یعنی صرف یہ فیکٹر کہ بین الاقوامی یا امریکی مداخلت ہے، وہ ایک جسے کیا کہتے ہیں کہ نمایاں عوامل میں سے ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے. اور بہت سارے مسائل ہیں پاکستان کے اندر. عمران خان نے نئے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے، وہ ایشوز کے جو پہلے سیاسی جماعتیں خوف میں مبتلا رہتی تھیں، ان ایشوز کی طرف یا ان خامیوں کی طرف نشاندہی نہیں کرتی تھیں. عمران خان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب تقریر کرتے ہیں تو بغیر لکھی ہوئی تقریر کرتے ہیں، کسی وقت بھی کسی موضوع پہ وہ بول جاتے ہیں. بعد میں ان کی پارٹی روتی چیختی رہتی ہے، معذرتیں کرتی رہتی ہے، لیکن وہ بات بیان ہو جاتی ہے. اور وہ بیان یا بیانیاں عموماً عوام میں پسندیدہ بیانیاں ہیں. یعنی عمران خان نے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو عوام کے مزاج کے خلاف ہو. اس سے
فوج کے بارے میں کیا کہیں جو انہوں نے بھی فوج کے بارے میں بیان دیا کہ عوام اس کو
فوج کے، وہ کہتے ہیں فوج کے خلاف نہیں ہے.
یعنی عوام کیا کہتے ہیں؟
عوام بھی فوج کے خلاف نہیں ہے، ایک مخصوص فوج کے اندر اس طبقے کے خلاف ہے کہ جو حکومتی اور سیاسی معاملہ.
عوام جو ہے عمران خان کے بیان کو کس طرح سے،
میں نہیں سمجھتا کہ ابھی تک ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں نا، دیکھیں ایک ہیں کہ وہ جو جلسوں میں آتے ہیں، گیدرنگز جو ہیں، وہ عمران خان کی ہر بات کو اس وقت مان رہے ہیں. کہیں پہ کوئی ہمیں ریئیکشن عمران خان کی اس بات پہ نہیں ملا. پارٹی کے اندر بعض سینئرز لوگ مسلطن یا ماضی کے تجربات کی روشنی میں کہتے ہیں کہ یہ لائن نہیں لینی چاہیے اینٹی فوج یا آرمی کے خلاف یا جرنیلوں کے خلاف یا آرمی چیف کے خلاف، لیکن عوام کے اندر ایسے مزاج بنے نا. چونکہ اس سے پہلے نواز شریف جب اپوزیشن میں تھے، یعنی مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، تو نواز شریف نے بھی نام لے کر باجوہ کا نام لیا، آئی ایس آئی کے چیف کا نام لیا، مریم نواز شریف بھی نام لے کے جو ہے ان کو چیلنج کرتی رہی ہیں. آصف جو اس وقت خواجہ آصف جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر یعنی وہ بھی ہیں اور وزیر دفاع بھی ہیں، انہوں نے فوج کو کئی دفعہ نشانہ بنایا پارلیمنٹ کے فلور پہ. یعنی یہ بات اب یہ ہو گئی کہ دونوں طرف سے، یعنی جب نون لیگ اپوزیشن میں تھی تو وہ فوج کو ٹارگٹ کر رہی تھی، اب عمران خان اپوزیشن میں تو بھی وہ فوج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے تو دونوں طرف کے عوام ایک دفعہ ضرور جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف یہ باتیں سننے کے لیے تیار ہو چکی ہے. نواز شریف کی باتوں پہ بھی اتنا ریئیکشن نہیں آیا، اور اب عمران خان کی باتوں میں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر فوج کے خلاف نفرت میں نواز شریف کا بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا پی ٹی آئی کی عوام کے اندر یا پی ٹی آئی کے ووٹرز کے اندر عمران خان کی تقریر کے عنوان سے باجوہ کے خلاف یا فلاں کے خلاف جو نفرت ہے. تو یہ دونوں نے کیا ہے، یعنی اس میں کوئی ایسا کوئی نیا پن نہیں ہے. لیکن جو حکومت میں ہوتا ہے، جو جس کے پاس میڈیا ہوتا ہے، اس کو اپنے انداز سے بیان.
بہت شکریہ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. بہرحال جہاں اس وقت پاکستان میں سیلابی صورتحال ہے، وہیں سیاسی صورتحال بھی ہے. جیسا کہ سیاسی رہنماؤں میں اعتزاز نگار نے کہا کہ بہت اچھی نہیں ہے، اور آئندہ چند روز میں یا چند ہفتوں میں صورتحال سامنے آئے گی کہ سیاسی منظرنامہ کس طرف جا رہا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام، سب سے اچھی حضور کی باتیں، سب سے اچھی حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔ محبوب رسول بھی اب کروں گا سرور کی باتیں، اب کروں گا سرور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں، ہے فقط ان کے سامنے سامنے ممکن اعتراف قصور کی باتیں، اعتراف قصور کی باتیں، میرے لب پر حضور کی باتیں، تیرگی میں ہے نور کی باتیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت حیا و پاکیزگی کا زیور ہے۔ لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلامی معاشرے میں موجود عورت کی اہمیت و حیثیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی فرماتے ہیں، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عورتوں کے لیے علمی، اقتصادی اور سیاسی فعالیت اور سرگرمیوں کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نقطۂ نگاہ کا حوالہ دے کر عورت کو علمی سرگرمیوں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اقتصادی فعالیت سے دور رکھنے کے در پر ہے، یا سیاسی و سماجی امور سے لا تعلق رکھنے پر مصر ہے، تو وہ در حقیقت حکم خدا کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ جب دنیا کے فکری میدان پر نظر دوڑائی جاتی ہے اور پھر اسلامی نقطۂ نگاہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو صاف صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ اسی وقت مرد و زن کے رابطے کے سلسلے میں مطلوبہ منزل اور نہج پر پہنچ سکتا ہے جب اسلامی نظریات کو بغیر کسی کمی و زیادتی اور بغیر کسی افراط و تفریط کے سمجھا اور در کیا جائے اور انہیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت مادہ پرست تہذیبوں میں عورت کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اور جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ نہ عورت کے مفاد اور حق میں ہے اور نہ ہی معاشرے کے فائدے میں۔ اسلام کی خواہش ہے کہ عورتوں کا فکری، علمی، سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر روحانی و معنوی نشو نما اپنی منزل کمال پر پہنچ جائے اور ان کا وجود انسانی معاشرے اور کنبے کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت سے آخری حد تک مثمر ثمر اور مفید ثابت ہو۔ تمام اسلامی تعلیمات من جملہ مسئلہ حجاب کی بنیاد یہی ہے۔ قرآن کریم میں خدا جب اچھے اور برے انسانوں کی مثال دینا چاہتا ہے تو دونوں کے سلسلے میں عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک مثال زوجہ فرعون کی ہے اور دوسری مثال حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے۔ دین اسلام کی بے مثال خواتین کے کردار سے جب ہم روبرو ہوتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 6-7 برس کی تھیں کہ شیب ابو طالب کا مرحلہ درپیش ہوا۔ صدر اسلام کی تاریخ میں شیب ابو طالب بے حد سخت اور دشوار دور تھا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین شروع ہو چکی تھی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ رفتہ رفتہ اہل مکہ بالخصوص نوجوان اور غلام حضرت کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے اور اکابرین طاغوت کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ پیغمبر ان کے ارد گرد جمع افراد کو مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا بھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، جن میں درجنوں خاندان شامل تھے، خود پیغمبر اسلام اور آپ کے قریبی رشتہ دار خود حضرت ابو طالب، جبکہ حضرت ابو طالب کا شمار بزرگوں میں کیا جاتا تھا، بچے اور بوڑھے شامل تھے، سب کو مکے سے باہر نکال دیا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا پہاڑی درہ تھا، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ وہیں چلے جائیں۔ مکے میں دن میں تو دھوپ کی شکل میں آگ برستی تھی، لیکن رات کو کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، یعنی موسم ناقابل برداشت تھا۔ ان لوگوں نے اس بیابان میں 3 سال بسر کیے، نہ جانے کتنی سختیاں برداشت کی اور بھوک کی شدت جھیلی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ ایک انتہائی سخت دور تھا۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف لوگوں کی ہدایت و رہنمائی نہیں تھی، بلکہ انہیں سختیاں جھیلنے والے ان افراد کے سامنے بھی اپنے مشن کا دفاع کرنا تھا۔ ان دنوں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سخت حالات سے دوچار تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو پیغمبر کے یار و مددگار تھے اور ان سے پیغمبر اسلام کی امیدیں وابستہ تھیں، اسی طرح حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی یاور و مددگار تھیں، ایک ہفتے کے اندر دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب سانحہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام بالکل بے سہارا اور تنہا ہو گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشیر اور ایک ماں کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ تو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں ہیں۔ کیا ایک نوجوان لڑکی کے لیے چیز نمونے عمل اور درس عبرت نہیں ہے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں، پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں میرے کچھ دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کے پرانے سامنے ہیں۔ ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، خبریں ہو یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی ہے اور پروگرام صبح امید سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور سامعین محترم، آصف خواجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے بیت المال کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کو ان کا حق تسلیم کیا جانے لگا۔ سقرانی نامی ایک شخص بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بیت المال کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن اسے کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اس وجہ سے وہ بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سقرانی کے اجداد میں ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ وہ آزادی اسے میراث میں مل گئی اور لوگ اس کو آزاد شدہ رسول مقبول کے نام سے پہچاننے لگے، اور یہ بات سقرانی کے لیے باعث فخر و افتخار قرار پائی۔ وہ اس شہریت کی وجہ سے خود کو خاندان رسالت سے منسوب کرنے لگا۔ بہرحال بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے سقرانی کی نگاہیں کسی ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے لگیں جو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نگاہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی، فوراً ہی ان کے قریب گیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے فوراً ہی اس کا حصہ لا کر اسے دے دیا۔ سقرانی کو اس کا حصہ دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے نہایت شفقت آمیز انداز میں اس سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو۔ تجھ کو لوگ خاندان رسالہ سے وابستہ جانتے ہیں، اس لیے اگر نیک کام کوئی انجام دے تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر کام برا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، لیکن خاندان رسالہ سے تیری وابستگی کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ جملہ سن کر سقرانی کو اندازہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام اس کی شراب خوری کے راز سے بخوبی واقف ہیں، اور امام علیہ السلام نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت اور نرمی کا سلوک اس لیے کیا ہے کہ سقرانی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہرحال سقرانی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرتا رہا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ بھی پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سمین، آج کا پروگرام ماضی میں 19 شہری ور، 13 سفر المظفر اور 10 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 13 سفر المظفر سن 303 ہجری قمری کو مشہور مسلمان محدث ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی المعروف شیخ الاسلام نے وفات پائی۔ وہ سن 220 ہجری قمری میں خراسان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ نوجوانی میں مصر چلے گئے، وہیں سکونت اختیار کر لی اور وہاں کے جید اساتذہ سے تعلیم حاصل کی۔ بعد میں شیخ الاسلام دمشق جا کر باقاعدہ فضائل اہل بیت علیہم السلام بیان کرنے لگے، جس کی وجہ سے کئی مرتبہ مخالفین نے ان کو زد و کوب کیا، اسی لیے وہ مکہ مکرمہ منتقل ہو گئے۔ ان کی تصانیف میں خصائص سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام قابل ذکر ہے۔ ان کی ایک اور کتاب سنن سنائی اہم اسلامی کتب میں شمار ہوتی ہے۔ تیرہ سفر المظفر سن 370 ہجری قمری کو مسلمان مفسر فقیہ اور لغتدان محمد اظہری ہیروی نے ہرات میں وفات پائی۔ وہ سن 282 ہجری قمری میں ہرات میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے مروجہ علوم حاصل کیے۔ اظہری نے 30 سال کی عمر میں حج کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران انہیں صحرا نشین عرب قبائل نے قیدی بنا لیا۔ اس دوران انہوں نے فصیح عربی لہجہ سیکھا، جس سے انہوں نے اپنی کتب کی تصنیف کے دوران استفادہ کیا۔ اظہری نے کچھ عرصہ بغداد میں علماء کی خدمت میں گزارا اور ان سے فیض یاب ہونے کے بعد ہرات واپس لوٹ گئے۔ دس ستمبر سن 1914 عیسوی کو جرمنی اور روس کی فوجوں کے درمیان مازوری جھیل کے اطراف میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ پہلی جنگ عظیم کے شروع ہونے اور روس کے امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ممالک کے ساتھ مل جانے کے بعد شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جرمنی نے نئی فوجی حکمت عملی اور جدید ہتھیاروں کا استعمال کر کے روس کو شکست دی۔ تقریباً 20,000 روسی فوجی ہلاک ہوئے اور 45,000 روسی فوجیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ دس ستمبر 1919 عیسوی کو آسٹریا ہنگری سلطنت اور پہلی جنگ عظیم کے فاتحین کے درمیان سان جرمن معاہدہ ہوا۔ سلطنت آسٹریا کو 3 ملکوں آسٹریا ہنگری اور چیکوسلواکیہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کے بعض حصے اٹلی، یوگوسلاویا، سوویت یونین، پولینڈ اور رومانیہ میں شامل کر لیے گئے۔ دوسری طرف جنگ کے آغاز پر آسٹریا کی قانون ساز اسمبلی نے اس ملک کے جرمنی کے ساتھ اتحاد کی منظوری دے دی تھی۔ سان جرمن معاہدے میں جرمنی کے ساتھ آسٹریا کے اتحاد کو ختم کر دیا گیا اور ان دونوں ملکوں کو مستقبل میں کسی بھی قسم کے سیاسی و فوجی اتحاد سے روک دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے فاتحین نے یہ اقدام جرمنی اور آسٹریا کو دوبارہ طاقت حاصل کرنے سے روکنے کے لیے کیا۔ انیس شہریور سن 1358 ہجری شمسی کو مفسر قرآن مجاہد عالم دین آیت اللہ سید محمود طالقانی حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے انتقال فرما گئے۔ آیت اللہ طالقانی سن 1284 ہجری شمسی میں ایران کے شہر طالقان کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے تھے اور بچپن سے ہی علم دین حاصل کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جوانی سے ہی ایران اور دنیا کے سیاسی حالات کو سمجھتے تھے۔ انہوں نے سن 1342 ہجری شمسی میں 15 خرداد کی خونین تحریک میں بھرپور حصہ لیا، جس کے سبب وہ 2 سال جیل میں رہے۔ اس کے بعد سے آپ پہلوی حکومت کے خلاف جدوجہد کی وجہ سے 12 جیل میں رہے اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے نزدیک آپ کو جیل سے رہائی ملی۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد آیت اللہ طالقانی کو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلابی کونسل کا سربراہ اور تہران کا امام جمعہ مقرر فرمایا۔ انیس شہریور سن 1361 ہجری شمسی کو ممتاز فقیہ اور عالم دین آیت اللہ ضیاء الدین آملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1283 ہجری شمسی میں تہران میں ایک علم و فضیلت والے خاندان میں پیدا ہوئے اور کچھ عرصے کے بعد اپنے والد کے ساتھ دینی علوم کی تحصیل کے لیے عراق کے مقدس شہر نجف اشرف تشریف لے گئے۔ آپ کے والد گرامی محمد تقی آملی اپنے زمانے کے ممتاز علماء اور فلاسفہ میں شمار ہوتے تھے۔ آیت اللہ ضیاء الدین آملی اپنی قابلیت اور درایت اور نجف کے فاضل اساتذہ سے کسب فیض کی وجہ سے جلد ہی درجہ اجتہاد پر فائز ہو گئے اور ایران واپس تشریف لے آئے۔ آیت اللہ ضیاء الدین آملی مصر کی جامع اظہر کے علماء اور آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کے درمیان ہونے والے سمجھوتے کی بنیاد پر آپ کے نمائندے کی حیثیت سے برسوں مصر میں رہے اور اس یونیورسٹی میں درس فقہ جعفریہ کا شعبہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن مصر میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا گیا، اس لیے وہ تہران واپس آ گئے اور تدریس و تبلیغ دین میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے استبدادی پہلوی حکومت کے خلاف ایرانی عوام کی جدوجہد کے دوران اسلامی انقلاب کی بہت زیادہ حمایت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدی اللهم انت الواحد بلا شریک والملك بلا تملیک لا تضاد فی حکمک ولا تنازع فی ملکک اسألك ان تصلي على محمد عبدك ورسولك وان توزعني من من شکر نعما که ما تبلغ بی غایت رضا و ان تعیننی علی طاعتک و لزوم عبادتک و استحقاق مثوبتک بلطف عنایتک و ترحمنی بصدی عن معاصیک ما احییتنی و توفقنی لما ینفعنی ما ابغیتنی و ان تشرح بکتابک صدری و تحط بتلاوته وزری و تمنحن السلامت فی دینی و نفسی و لا توحش بی اهل انسی و تتم احسانک فی ما بقی من عمری کما احسنت فی ما مضا من یا ارحم الراحمین.
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. خدا کے نام سے شروع جو پناہ چاہنے والوں کا شعار اور بچاؤ چاہنے والوں کا ورد ہے, اور میں ظالموں کی سختی Thank you.